الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، ارباب مدارس دینیہ، اصحاب علم و دانش، طلباء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. کراچی اتنا ٹھنڈا تو نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو ٹھنڈا اپنے جواب سے ثابت کیا. بلند آواز سے جواب دیجئے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آج بتاریخ 21 جمادی الاولی سن 1435 ہجری مطابق 23 مارچ سن 2014 بروز اتوار عالم اسلام کے مثالی تعلیمی نظام وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام اہل السنت والجماعت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک عظیم تاریخی معیاری دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں یہ باوقار اجتماع منعقد ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ تمام علماء کرام، ارباب مدارس دینیہ، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، طلباء عزیز، معزز محترم برادران اسلام کا جو قرب و جوار اور دور دراز سے ہماری درخواست پر تشریف لائے، شکر گزار ہوں. جامعہ دارالعلوم کراچی بالخصوص حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم اور جامعہ کے ان تمام اساتذہ کا، کارکنان کا جنہوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں ہماری سرپرستی اور تعاون فرمایا۔ صوبہ سندھ کے وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے اراکین، تمام مسئولین اور مجلس عمومی کے تمام ممبران کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آج کے اس اجتماع میں انعامات و اعزازات بھی ان خوش نصیب طلباء اور طالبات کے سرپرستوں میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے وفاق المدارس کے تحت منعقدہ سالانہ امتحانات میں امتیازی حیثیت میں کامیابی حاصل کی اور متعلقہ مدارس و جامعات کے سربراہ حضرات کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ دینی مدارس کی خدمات، دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت، معاشرے میں دینی مدارس کے کردار اور ان کو درپیش مسائل، مشکلات اور موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں دینی مدارس کے مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی گفتگو ہوگی اور اہم خطابات ہوں گے۔ بحیثیت میزبان شکریہ کے بعد اس اجتماع کی غرض و غایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس اجتماع کے چند بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ان طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جنہوں نے امتحانات میں امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ دوسرا مقصد دیگر طلباء میں اور مدارس میں شوق پیدا کرنا ہے کہ وہ بھی اس کی خواہش اور اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش فرمائیں کہ ہم بھی انعامات کے حقدار بنیں اور ہم بھی محنت کریں۔ تیسرا اہم مقصد دینی مدارس کے حضرات میں باہمی رابطے اور تعلق کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ چوتھا مقصد دینی مدارس کی خدمات کو اجاگر کرنا اور پانچواں مقصد دینی مدارس کو درپیش مسائل و مشکلات کے حوالے سے لائحہ عمل دینا، جہاں تک دینی مدارس کی اہمیت کا تعلق ہے آپ سب حضرات اس سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں۔ کہ دین کا مدرسہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی بدن میں دل حیثیت رکھتا ہے۔
رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا دوست کا ٹکڑا بھی ہے کہ جس کی صلاح و فساد پر پورے جسم کے صلاح و فساد موقوف ہے، اسی طرح پر انسانی اور مسلم معاشرے کی صلاح و فساد کا مدار دین کے مدرسے پر ہے۔ بدن انسانی میں جو حیثیت دل رکھتا ہے، معاشرے میں مدرسہ بھی وہی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھیں نہ ہوں یا آنکھیں ضائع ہو جائیں، تب بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کے کانوں کی سنوائی نہ ہو یا وہ قوت سماعت سے محروم ہو جائے، تب بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اگر کسی کی زبان بول نہ سکتی ہو، تب بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا ہاتھ یا ٹانگ ضائع ہو جائے، تب بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر دل متاثر ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ تمام اعضاء میں زندگی ہے مگر وہ زندگی کا سرچشمہ نہیں ہے، آنکھ میں زندگی ہے مگر وہ زندگی کا سرچشمہ نہیں ہے، ہاتھوں میں زندگی ہے مگر وہ زندگی کا سرچشمہ نہیں ہے، کانوں میں زندگی ہے مگر وہ زندگی کا سرچشمہ اور بنیاد نہیں ہے۔ لیکن دل صرف زندگی نہیں رکھتا بلکہ وہ زندگی کا سرچشمہ بھی ہے، وہ مرکز حیات بھی ہے۔ اسی طرح پر ایک انسانی اور مسلمان معاشرے میں مدرسہ روحانی اور ایمانی اور اسلامی زندگی کا سرچشمہ، بنیاد اور مرکز ہے۔ اگر مدرسہ نہیں ہے تو ہمیں ایمانی اور روحانی زندگی نہیں مل سکتی۔ جس معاشرے میں مدرسہ نہیں ہوگا، وہ تمام تر زندگی کے سامان اور روشنیوں کے باوجود حقیقت میں مردہ ہوگا۔ وہی معاشرہ اور سوسائٹی زندہ کہلائے گی جس میں دین کا مدرسہ ہوگا۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دین کا مدرسہ اسلام کے ساتھ ساتھ چلا ہے۔ جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے، اتنی پرانی تاریخ مدرسے کی ہے۔ جس دن دنیا میں اسلام آیا، اسی دن مدرسہ آیا۔ جس طرح پر اسلام کا آغاز دنیا میں غار حرا میں سب سے پہلی رہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی، اور اسلام کی ابتدا شروعات اس آیت مبارکہ رہی الہی کے نزول سے ہوئی ہے، اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اسی دن سے مدرسہ بھی وجود میں آ گیا۔ مدرسے کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ ایک ساتھ چلتی ہے۔ مدرسہ اور اسلام یہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں مدرسہ ہوگا وہاں اسلام ہوگا، اور جہاں اسلام ہو وہاں مدرسہ ضروری اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس لیے کہ مدرسے کو اسلام سے اور اسلام کو مدرسے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اہل علم کا اجتماع ہے، پروردگار عالم نے پہلی وحی ایمان لانے کی نہیں اتاری، توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کی نہیں اتاری۔ پہلی وحی میں نماز، روزے، زکات، حج کے قیام کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پہلی وحی میں اقرا اور صرف اقرا نہیں، بسم ربک الذی خلق کہہ کر بتا دیا گیا کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور تعلیم بھی وہ حاصل کرنی ہے جس سے خالق کی اور رب کی پہچان ہو۔ گویا اس وحی نے، اس حکم الہی نے پہلے دن سے ہی مدرسے کی بنیاد بھی رکھ دی، مدرسے کا نصاب بھی متعین کر دیا۔ مدرسے کے نصاب تعلیم کا تعین بھی پہلے دن ہو گیا کہ اس نے وہ تعلیم دینی ہے جس سے خالق کی پہچان ہو۔ جس سے رب کی معرفت ہو، جس سے اللہ کے احکام کا حلال و حرام، جائز و ناجائز کا، مرضیات و نامرضیات کا پتہ چلے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مدرسہ وہ حیثیت رکھتا ہے ایک کسی بھی معاشرے میں جو ہمارے بدن میں دل حیثیت رکھتا ہے۔ وفاق المدارس کا جب پہلا تاسیسی اجلاس 1959 میں جامعہ خیر و مدارس ملتان میں ہوا تو شمس العلماء حضرت مولانا شمس الکفرانی رحمت اللہ علیہ، جو وفاق المدارس کے پہلے صدر نامزد ہوئے، منتخب ہوئے، انہوں نے آج بھی وہ تاریخ پر ریکارڈ پر موجود ہے، اپنے پہلے خطاب میں فرمایا تھا اور یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور ارشاد فرمایا حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمام دنیا کے انسانوں میں خلاصہ، نچوڑ اور روح اور اس کا دل اور قلب اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کا دل اور قلب اہل علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اربوں خربوں کی انسانی آبادی میں اس کا دل اور مرکز ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں علم دین والے ہیں۔ حضرات، دینی مدارس کی اہمیت کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے درست فرمایا، مسلمانوں کی بقا اسلام سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس سے ہے۔ ان دینی مدارس نے کیا خدمات سر انجام دی ہے؟ پہلی خدمت ان مدرسوں کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے، نبوت کے اور وحی کے تمام علوم کو آج تک اصل شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ اسباب کی دنیا میں قرآن و حدیث کے تمام علوم، نبوت اور وحی الہی کے تمام علوم سبب کے طور پر دینی مدارس اور جامعات اس کا ذریعہ بنے ہیں حفاظت کے۔ اور آج تحدیث بن نعمت کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اور 1400 سال کے اندر کے جتنے بھی قرآن و حدیث کے علوم ہیں، شریعت کے علوم ہیں، وحی کے اور نبوت کے علوم ہیں، وہ آج تک اپنی اصل شکل میں اور مکمل شکل میں موجود، محفوظ اور باقی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ دینی علوم کی حفاظت، یہ ان دینی مدارس کی خدمت ہے۔ دوسری بڑی خدمت صرف حفاظت ہی نہیں ہے، ان کی اشاعت کو، ان کے تعلیم و تعلم کو، ان کے درس و تدریس کو بھی آج تک ان مدارس نے قائم رکھا ہے۔ اور الحمدللہ یہ لائبریریوں کی زینت ہی نہیں، کتابوں کی زینت ہی نہیں، بلکہ الحمدللہ قرآن و حدیث، فقہ اور شریعت کے تمام علوم آج بھی ان مدارس میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ کسی وکیل سے پوچھیں، جو قانون منسوخ کر دیا جائے اس قانون کو کتابوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، چند لوگ جانتے ہوتے ہیں، وہ قانون پڑھایا نہیں جاتا جو منسوخ ہو چکا ہو، جس پر عمل نہ ہوتا ہو، جس کو معطل کر دیا گیا ہو۔ لیکن آج اگر مسلمان حکومتوں نے اپنے نظام سے دین اسلام کو نکالا یا معطل کیا، تو مدرسے کے مولوی نے پھر بھی قرآن و سنت کو سینے سے لگایا اور قرآن و سنت کے علوم پر کوئی گرد نہیں آنے دی۔ دنیا رائج الوقت سکے کو اپنے پاس رکھتی ہے، کھوٹے سکے، بند ہو جانے والی کرنسی، وہ صرف ڈبوں میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے ان علماء اور بوریا نشینوں پر کہ جنہوں نے حکمرانوں کے اپنے نظام حکومتوں سے، مملکت کے، ریاست کے نظام سے اسلام کو نکالنے اور بے دخل کرنے کے باوجود مجموعی طور پر ایسی صورت حال ہے، لیکن اس کے باوجود اسی ذوق کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ جنہوں نے دینی علوم کی تدریس کو، تعلیم کو، تعلم کو، درس کو باقی رکھا ہے، جس طرح یہ اس دور میں دیتے تھے جب اسلام عدالتوں میں تھا، ریاست میں تھا، پارلیمنٹ میں تھا، بازاروں میں تھا، جس ذوق و شوق کے ساتھ یہ اس زمانے میں دین کی تعلیم دیتے تھے، آج بھی الحمدللہ اسی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ دینی علوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ دینی مدارس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے سوسائٹی کی مذہبی اور دینی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جو کہ ارباب حکومت کا تھا۔ مساجد کا قیام، مدارس کا قیام، علماء، خطباء، ائمہ، مؤذن، حافظ، قاری، مفتی، قوم کو دینا یہ حکومت کی ضرورت تھی، مگر حکومتوں نے اپنا فرض ادا نہ کیا، ان مدارس کے لوگوں نے الحمدللہ یہ فرض ادا کیا اور مسلسل آج تک قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اس کے لیے امام نہیں ملتا، خطیب نہیں ملتا، استاد نہیں ملتا، مفتی نہیں ملتا۔ آپ جس شہر میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر مسجد اور وہاں مدرسہ، وہاں پر امام، خطیب، عالم، مؤذن، مفتی، مدرس، معلم، رہنما ملے گا جو اپنے پورے علاقے کے لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ دینی مدارس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ ان مدارس نے میرے اور آپ کے عقیدے پر، ہماری روایات پر، ہماری اقدار پر، ہماری تہذیب پر، ہمارے تمدن پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے کلچر پر، ہماری تاریخ پر پہرا دیا ہے۔ اگر کوئی ایمان کا ڈاکو کسی شکل میں بھی آیا ہے تو فوراً اس دین کا ایک خادم میدان میں آیا اور اس نے آ کر دلائل سے تردید کی اور بتایا لوگوں یہ تمہارے ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ تمہارے صحابہ سے تمہارا رشتہ توڑنا چاہتا ہے، یہ اہل بیت سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے، یہ حضور سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے، یہ قرآن اور دین سے تمہارا رشتہ توڑنا چاہتا ہے، اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اسلام کی حقانیت کا اور قرآن کی حقانیت کا۔ ان مدارس نے ہمارے عقیدوں پر، ان کے علماء نے ہماری ثقافت، تاریخ، روایات، اقدار، تمدن، کلچر پر الحمدللہ چوکیدار اور پہرے دار کا وہ کام کیا ہے کہ بلا معاوضہ دن اور رات ہمارے ایمان پر پہرے دیے ہیں۔ ان مدارس نے ایک خدمت اس ملک کی اور دنیا کی یہ کی ہے، خاص طور پر ان ملکوں میں، کہ انہوں نے قومی ملی وحدت کو فروغ دیا ہے۔ ہمارے تمام مدارس میں ایک ہی چھت کے نیچے پٹھان بھی پڑھتا ہے، پنجابی بھی، بلوچی بھی، سرائکی بھی، مہاجر بھی، غیر مہاجر بھی، مختلف قومیتیں اور زبانیں رکھنے والے ایک ہی چھت کے نیچے پڑھتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں۔ اور الحمدللہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے میں پنجابی اور پٹھان کی لڑائی ہو گئی، مہاجر غیر مہاجر کی لڑائی ہو گئی، آج تک نہیں سنا ہوگا سندھی اور غیر سندھی میں قتل و غارت ہو گئی۔ ان مدرسوں نے قومی وحدت کا پیغام دیا ہے، قوم کو ایک اور متحد کرنے کا عملی پیغام دیا ہے، اور پاکستان کا کوئی مدرسہ کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے مظفر آباد تک ایسا گلگت تک نہیں ہوگا جہاں صرف ایک علاقے یا قوم کے لوگ بچے پڑھتے ہوں، بلکہ تمام علاقوں اور قومیتوں کے بچے پڑھتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، آپس میں دوست بن جاتے ہیں عمر بھر کے۔ قومی وحدت کو فروغ دیا ان مدارس نے، عورتوں میں تعلیم کو عام کیا ہے، عورتوں کے اندر تعلیم کو فروغ دیا ہے، اور آپ خوش ہوں گے کہ اس وقت وفاق المدارس کے ساتھ جو ملحق مدرسے ہیں ان میں بنین کے مدرسے کم، بنات کے مدرسے زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت طلباء کی تعداد کم، طالبات کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک زمانے میں کہا گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، اور اس نے کہا تھا مدرسے بند کر دیں گے، تو میں نے عرض کیا تھا جناب آپ کیا مدرسے بند کریں گے، اللہ ہر گھر میں مدرسہ کھلوا رہا ہے۔ اور سب سے پہلا دین کا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے، اور ایک بچی کا تیار ہونا جبرائیل علم سے ایک یونیورسٹی اور مدرسے کا تیار ہونا ہے، اور جگہ جگہ الحمدللہ یہ مدرسے بن گئے۔ اسی طرح ان مدارس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ ملک میں شرائع خواندگی کو بڑھا رہے ہیں، یہ تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، یہ لٹریسی ریٹ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے تمام صوبوں میں آپ جائیں، ایسے پسماندہ علاقے آپ کو ملیں گے جہاں پر کوئی پرائمری سکول نہیں، ہائی سکول نہیں، کالج یونیورسٹی کا تو نام و نشان نہیں، لیکن وہاں مکتب مدرسہ موجود ہے، اور ایک مولوی وہاں بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھا بھی اگر رہا ہے تو الحمدللہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی دے رہا ہے، نور علم سے آراستہ کر رہا ہے۔ تو ان مدارس سے الحمدللہ ملک کی یہ خدمت کی ہے کہ شرائع خواندگی میں اضافہ کیا ہے، تعلیم کو فروغ دیا ہے۔ اسی طرح پر میرے دوستوں، ان مدارس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے قبائلی علاقے، وہ پہاڑی علاقے جہاں کے لوگ تعلیم سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں بچیوں کو بی وجوہ سکولوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پر یہ دین کے مدرسے قائم کر کے ان لوگوں کو بھی الحمدللہ انہوں نے نور علم سے آراستہ کیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں مدارس کی خدمات کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ قدرت اللہ شہاب نے ایک بات کہی تھی اور درست کہی تھی، اس نے کہا اگر مدرسہ اور مولوی نہ ہوتا تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ یہ کسی مولوی کا تبصرہ نہیں ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا لوگوں تم کسی مفتی اور محدث کا کیا شکریہ ادا کرو، تم تو اس مؤذن کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے جس مؤذن نے، اذان دینے والے نے ہر طرح کے مصائب اور طوفانوں کے باوجود بھی پانچ وقت میں اذان میناروں سے بلند کر کے تمہارا رشتہ اللہ اور رسول اور دین سے ٹوٹنے نہیں دیا، اور پانچ وقت وہ تمہارے کانوں میں اللہ اور رسول کا پیغام پہنچاتا رہا ہے، تم اس مؤذن کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ مدرسہ زندگی کا مرکز ہے، مدرسہ دل کی حیثیت رکھتا ہے، مدرسہ اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ جتنی پرانی تاریخ اسلام کی اتنے مدرسے کی ہے، مدرسے کی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے، میں اس کی تفصیلات میں مزید نہیں جاتا۔ وفاق المدارس یہ کیا ہے؟ وفاق المدارس ہمارے اکابر کی امانت ہے، وفاق المدارس ہمارے اسلاف کی وہ علمی وراثت اور علمی سلسلوں کو منظم کرنے کا ادارہ ہے جس کی اب خدمات 55 سال پر محیط ہیں، اور میں تو ہر دن جب صبح اٹھتا ہوں اپنے ان تمام بانیان وفاق کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بر صغیر کے اس عظیم ملک پاکستان کے مدارس کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ دینی مدارس، ایک جملہ یاد رکھیے گا، طلبا سے کہہ رہا ہوں، مدارس اسلام کے پہرے دار اور چوکی دار ہیں، اور وفاق المدارس مدارس کا پہرے دار اور چوکی دار ہے۔ مدارس قرآن و سنت کے علوم کے پہرے دار اور چوکی دار ہیں، اور وفاق ان چوکی داروں کا چوکی دار ہے، ان پہرے داروں کا پہرے دار ہے۔ اس نے دینی مدارس کے تحفظ اور بقا کی جدوجہد کی ہے، اور اس کی اپنی پوری ایک تاریخ ہے۔ ہر حکمران نے، ہر ڈکٹیٹر نے اپنے راستے کی رکاوٹ ان مدرسوں کو سمجھا، آج بھی عالمی استعمار اس مدرسے کو اپنی بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس مدرسے نے یہ سبق دیا ہے کہ برائی سے اور ظلم سے مفاہمت نہیں کرنی، اس سے مزاحمت کرنی ہے، برائی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ سمجھوتا کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے کا ختم ہو چکا ہوتا۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے ایک ہاتھ پر آفتاب ایک ہاتھ پر مہتاب رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ تم اپنے توحید کا پیغام دینا چھوڑ دو تو میں ان کو ٹھکرا دوں گا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہمیں حضور علیہ السلام نے جو سبق دیا ہے وہ برائی کے مقابلے کا دیا ہے، حکمت عملی کے ساتھ ہمیں برائی سے سمجھوتا کرنے کا نہ دیا. اسی آج مدرسے کا مولوی ظلم سے سمجھوتا نہیں کر سکتا, وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے. اور آج مغربی دنیا اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مدرسے کو سمجھتی ہے. اسی آج عالمی ایجنڈے پر جہاں اسلام اور مسلمان ہے اسی جگہ پر مدرسہ بھی ہے. اگر باہر کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, مسلمان دہشت گرد ہے, تو مسلمان ملکوں میں کہا جاتا ہے مولوی داڑھی پگڑی مدرسہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. جو الزام اسلام پر اور مسلمانوں پر ہے باہر کی کفر کی دنیا میں وہی ہمارے اوپر ہے مسلمان ملکوں میں. مسلمان ملک میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, مسلمان دہشت گرد ہے, وہاں ہمارا نام لے کر اسلام کو برا کہا جاتا. میرے دوستو, وفاق المدارس نے دینی مدارس کے تحفظ کی جدوجہد کی. آپ جانتے ہیں وفاق المدارس کی یہ خدمت ہے کہ اس نے تمام مدارس کو ایک نصاب تعلیم دیا ہے. وفاق کے اس موجودہ حیات میں آنے سے پہلے ایک ہی شہر کے مدرسوں کے نصاب مختلف تھے, اگرچہ بنیادی کتابیں وہی تھی, ترتیب میں فرق ہوتے تھے. ایک طالب علم کراچی سے لاہور جاتا, مشکل ہوتی, رابعہ چھوڑ کر گیا ہوں, خامسہ میں پتہ نہیں کیا سبق ملیں گے, لیکن الحمدللہ وفاق نے کراچی سے پشاور تک کے مدرسوں کو, وہ چھوٹے شہر کا ہو, بڑے شہر کا ہو, گاؤں کا ہو, دیہات کا ہو, ایک نصاب میں پرو دیا. اگر کراچی کا طالب علم کسی وجہ سے راولپنڈی جاتا ہے, لاہور جاتا ہے, ملتان جاتا ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جو نصاب کتابیں یہاں چھوڑ کر جائے گا اسی سال میں وہ اس کو وہاں پر مل جائیں گی. پورے ملک کے نصاب تعلیم کی وحدت یہ وفاق المدارس کی خدمت ہے. اور آج ہم کہتے ہیں تانیث بن نعمت کے طور پر گورنمنٹ کے ادارے یا پرائیویٹ عصری تعلیم کے اداروں کے ایک محلے اور کالونی اور سوسائٹی کی گلیوں میں قائم سکولوں کے نصاب مختلف ہیں. کہیں کیمبرج, کہیں آکسفورڈ, کہیں اردو میڈیم, کہیں انگلش میڈیم. اور الحمدللہ اس ذمہ دار ادارے میں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے مجمع میں, کہ آپ کراچی سے پشاور, کوئٹہ سے گلگت, مظفر آباد تک چلے جائے, آپ کو تمام مدارس کا نصاب ایک ملے گا. اور پھر نظام تعلیم ایک ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں کرسیوں پر تعلیم ہو رہی ہے اور کہیں چٹائیوں پر ہو رہی ہے. آپ کو سکولوں میں طبقاتی نظام تعلیم ملے گا. امیروں کے سکول الگ ہے, متوسط کے الگ ہے, غریبوں کے الگ ہے, ڈالروں میں پیچھے ہیں, لاکھوں کا ہزاروں روپیہ فیس دی جاتی ہے. اور کراچی سے پشاور تک کسی مدرسے میں کوئی فیس نہیں دی جاتی, بلکہ خود وظیفہ دیا جاتا ہے. اور تمام طلباء نیچے چٹائی فرش پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. امیر کا بچہ بھی وہی پڑھتا ہے جہاں غریب کا بچہ پڑھتا ہے. نظام تعلیم میں اور بھی تفصیلات ہیں. نصاب تعلیم کی وحدت, نظام تعلیم کی وحدت و یکسانیت, اور طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرنا, یہ اوپر نیچے کے فاصلے, امیر اور غریب کے فاصلے, یہ ہمارا موجودہ سرکاری اور غیر سرکاری جدید تعلیم کا نظام وہ طبقات پیدا کر رہا ہے, قوم کو تقسیم کر رہا ہے. اور مدارس نے قوم کو تقسیم نہیں کیا, متحد کیا ہے. ایک نصاب تعلیم دیا. آپ آئیے دارالعلوم میں, کتنا خوبصورت ادارہ ہے. آپ چلے جائیں کراچی کے اور مدرسوں میں, آپ کو ایک ہی کتاب ملے گی, جو جہاں استاد پڑھا رہا ہے وہی وہاں پڑھا رہا ہے, اور جو طرز تعلیم جہاں پر ہوگا وہی وہاں ہوگا, کیفیتوں کے فرق کے ساتھ, بنیادی اور اصولی اور جوہری طور پر کوئی اس میں نمایاں فرق نہیں ہوگا. میرے دوستو, نصاب تعلیم ایک دینا, نظام تعلیم ایک دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ نظام امتحان ایک. کراچی بورڈ میں صرف کراچی کے بچے علمی مقابلہ کرتے ہیں, حیدرآباد بورڈ میں حیدرآباد کے بچوں میں میٹرک ایف اے کا مقابلہ ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں یہاں کے بچوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, مگر مدرسے کا طالب علم جو کراچی دارالعلوم بنوری جان فاروقیہ یا کسی بھی مدرسے میں پڑھتا ہے, میں نام نہ لے سکا, یا پنجاب کے کسی بھی مدرسے میں پڑھتا ہے, جب وہ وفاق کے نظام امتحان میں آتا ہے تو وہ پورے پاکستان کے مدرسوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے, پورے پاکستان کے مدرسوں کا مقابلہ کر رہا, یعنی دیہات کا, چکر, گاؤں کا, اور چھوٹے پسماندہ شہر کے مدرسے کا طالب علم ترقی یافتہ شہر کے مدرسے کے طالب علم کا امتحان کے اندر برابر امتحان ہو کر یہ علمی مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. یہ علمی مقابلہ اور تعلیمی مقابلہ اور رجحان وفاق نے دیا ہے اور اس قوم کو اس نے عالم و قاری اتنے دیے. میں ابھی مہینہ پہلے سعودی عرب میں تھا, رابطہ عالم اسلامی کے ایک شعبے کے اندر گیا, وہاں بتا رہے تھے اپنے تحفیظ القرآن کریم کے خدمات کے ہمارے اتنے مکاتب چل رہے ہیں جمعیت تحفیظ القرآن کریم. میں نے پوچھا شیخ عبداللہ بسفر سے جو اس کے امیر عام ہے, کہ آپ کے سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن کے کتنے حافظ بچے بچیاں تیار ہوتے ہیں؟ سعودی عرب عرض قرآن ہے, سعودی عرب کی زبان وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے, عربی زبان. تو مجھے عبداللہ بسفر نے کہا کہ ہمارے ایک سال میں سعودی عرب میں 5000 قرآن کے حافظ بچے بچیاں تیار ہوتے ہیں. کتنے؟ اگر آپ کو دھوپ اور گرمی نہیں لگی تو بلند آواز سے کہہ دیں, طلبا کہہ دیں, اساتذہ تو علماء تو میرے لیے میرے استاد کے درجے پر. آپ فرمائیے کتنے, بلند آواز سے ذرا کہہ دو, سارا مجمع سن لے, سعودی عرب میں ایک سال قرآن کے کتنے حافظ؟ یہ دائیں طرف والے بھی بولے اصحاب الیمین, بلند آپ کی آوازیں تو بہت بلند, جہاں تو سب یہ اصحاب الیمین ہے, ذرا فرما دیے کتنے, ذرا ہاتھ کھڑا کر دے کتنے, 5000. میں نے ان کو جواب میں کہا کہ الحمدللہ پاکستان میں صرف وفاق المدارس ملحق مدرسوں میں ایک سال کے اندر پورا قرآن حفظ کرنے والے بچے بچیوں کی تعداد 60,000 ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, پورا مجمع کہے سبحان اللہ, جس کو خوشی ہوئی ہے وہ کہے سبحان اللہ, جس کو تکلیف ہوئی ہے وہ چپ رہے. بلند آواز سے کہا اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ, جتنا کہو گے اللہ کی رحمت آئے گی. اب زبان سے وہ عدد بولو, وفاق کے تحت امتحان دینے والے ہر سال قرآن کے حافظ بچے بچیاں کتنے؟ بلند آواز سے کہو, میں نے سنا نہیں ابھی, کتنے؟ اور بلند آواز سے وہ کتنے؟ 60,000. اور میں پوچھتا ہوں 1947 سے لے کر آج 2014 تک مجھے حکومت پاکستان اپنا وہ سکول بتائے, وہ کالج بتائے, وہ یونیورسٹی بتائے جس نے 55-60 سال کے عرصے میں قوم کو قرآن کا ایک حافظ دیا ہو, قرآن کا ایک قاری اور عالم دیا ہو, اور ایسا عالم دیا ہو جس پر قوم اعتماد کرتی ہو. میں روشن خیال دانشوروں کی بات نہیں کرتا, میں نے ایک دن کہا تھا تم اپنے روشن خیال دانشوروں کو اسلام آباد کے آپ پارا چوک پہ لے آؤ اور میں مفتی محمد تقی کو لے کر آتا ہوں, تقی صاحب کو, دیکھتے ہیں قوم فتوا تمہارے روشن خیال سے پوچھتی ہے یا ہمارے عالم سے پوچھتی ہے. میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں تو وہ بڑے خوش ہوئے, بار بار وہ اپنے ہر مجلس میں ذکر کرتے کہ مجھے ابھی یہ جالندری نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں جن کی زبان عربی نہیں ہے, جو سرائکی بولتے ہیں, جو سندھی بولتے ہیں, جو پشتو بولتے ہیں, جو پنجابی بولتے ہیں, جو اردو بولتے ہیں, لیکن کہا ان کی زبان عربی نہیں ہے, مگر ایک سال میں پاکستان کے مدرسے 60,000 حافظ دیتے ہیں اور تقریباً 25,000 سے 30,000 دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے بچے بچیاں ہیں وفاق کے تحت ہر سال. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ, اور اتنے زور سے کہو اللہ کی رحمتیں آئیں اور زیادہ, کہو سبحان اللہ. میرے دوستوں یہ ان مدارس کی خدمت ہے. میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں ان الزامات کی جو مدارس پر لگائے جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے مدارس کے وفاق کی خدمات رکھی, اتنا لب لباب عرض کر دوں, مدرسہ دین کا چوکی دار ہے, دین کا پہرے دار ہے, ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں, چوکی دار ہیں. کبھی ہم نے نہیں کہا ہم دین کے ٹھیکے دار ہیں, اور وفاق ان چوکی داروں کا چوکی دار ہے, اور عقل مند لوگ اپنے چوکی دار پہرے داروں کو مضبوط کیا کرتے ہیں, کمزور نہیں کیا کرتے. تم اپنی سوسائٹیوں میں اپنے چوکیداروں میں پہلے ڈنڈے ہوتے تھے، اب کلاشنکوف تم نے دیے، تم اس کو وردی دیتے ہو، تم اس کو مختلف جیکٹیں پہناتے ہو۔ تو یاد رکھو حکمرانوں، یہ مدرسہ دین کا چوکیدار ہے، پہرے دار ہے، ملک کا چوکیدار پہرے دار ہے۔ ان کو مضبوط کرو، ان کو کمزور نہ کرو۔ ان کو کمزور کرنا گویا اپنی طاقت کو کمزور کرنا ہے، اپنے حصار کو کمزور کرنا ہے، اپنی چھونیوں کو کمزور کرنا ہے، اپنی حفاظت کو کمزور کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے مدرسہ دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اتنا عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ تو اس پاکستان میں 1947 سے، اور کئی مدرسے 1947 سے پہلے کے ہیں، اور اس برے صغیر میں 250-300 سال سے مدارس ہیں۔ اور جس کو آج دنیا دہشت گردی کہتی ہے، اس کا دورانیہ 15-20-25 سال پر محیط ہے۔ اگر مدرسے کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی تو 50 سال پہلے بھی ہوتی، 100 سال بھی پہلے بھی ہوتی، 150 سال پہلے بھی ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے اس کے اسباب اور محرکات عوامل کچھ اور ہیں، اس کا سبب مدرسہ نہیں ہے۔ اور ہماری زبانیں بند رہنے دو، ورنہ یاد رکھو ہم حقیقت بتانے پر مجبور ہوں گے کہ اس دہشت گردی کے سبب تم ہو، اس کے ذمہ دار تم ہو، مولوی نہیں ہے۔ اس کی وجہ تمہاری پالیسیاں اور خارجہ پالیسیاں ہیں، داخلہ پالیسیاں ہیں۔ اگر مولوی اور مدرسے کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی تو 50 سال 60 سال پہلے بھی ہوتی۔ دوسری بات، بہت کم ایسا کوئی مدرسہ ہوگا جس میں مسجد نہ ہو۔ آپ بتائیے، میری تائید کر رہے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہر مدرسے میں مسجد ہے، بولو۔ اس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، محلے کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ اگر مدرسے میں دہشت گردی ہوتی، ویپن ہوتا، اسلحہ ہوتا، ٹریننگ ہوتی، تو کیا نمازی نماز پڑھنے مسجد میں آتے؟ کیا وہ نمازی فوراً حکومت کو، تھانے کو اطلاع نہ کرتے کہ ہم نماز پڑھنے گئے تھے، مدرسے میں دہشت گردی ہے؟ کہیں ان کو دہشت گردی نظر آتی کہ نہ آتی؟ اور آج تک کسی نمازی نے شکایت کی ہے؟ بولو۔ شکایت کرتے ہیں مغرب کے لوگ، مغرب کے ایجنٹ اور نمائندہ لوگ۔ کبھی آج تک کسی مسلمان نے اور محلے کے آدمی نے شکایت نہیں کی ہے۔ یہ مدرسے آسمان پر ہیں، زمین کے نیچے ہیں یا زمین کے اوپر ہیں؟ بولیے ذرا۔ اگر یہاں پہ دہشت گردی ہوتی تو نظر آتی کہ نہیں آتی؟ اور ایک بات اتنا کہہ دوں، میں نے ملتان میں بھی کہا، جو ہم پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا الزام لگا رہا ہے، کیا وہ پاکستان کی فوج پر نہیں لگا رہا؟ کیا پاکستان کی آرمی پر یہ الزام نہیں لگ رہا کیا؟ یہ سائی کو بند کرو، یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ فوج کے حقانی گروپ سے تعلقات ہے؟ کیا پرویز اشفاق کیانی کو مورد الزام نہیں بنایا گیا؟ اگر ہم پر الزام غلط ہے، صحیح ہے، تو پھر آپ پر بھی الزام صحیح ہے، اور اگر آپ پر الزام غلط ہے تو ہم پر اس سے پہلے غلط ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر بھی الزام غلط ہے، ہم پر بھی الزام غلط۔ ہم پاکستان کی فوج کو اپنی فوج سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کا ماٹو ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے ملک کو کمزور کرنے کے لیے، اور دینی مدرسوں کو پر الزام لگایا جا رہا ہے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ وہ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ اور یہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ۔ لہذا مدارس پر انتہا پسندی، تشدد، دہشت گردی کا الزام غلط، اس حوالے سے بھی کہ مدرسہ اسلام کی تعلیم کا مرکز ہے اور اسلام امن اور محبت کی تعلیم کا مرکز ہے، لہذا مدرسہ بھی محبت کا، امن کا مرکز ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، کہا جاتا ہے مدرسہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ جو طلبا یہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے، ذرا مجھے بتا دیں طلبا، کیا آپ مدرسوں میں زیادہ یہ پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک یہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ، امام آدم ابو حنیفہ کی رائے یہ، دلائل یہ پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھتے ہیں؟ بولو، کبھی آپ کے دل میں امام شافعی کے بارے میں کوئی عدم احترام آیا؟ कोई अदम में कमजोरी आई? कभी आप में आया कि इससे फिरकावारियत है? हमारे तालीम में ज्यादातर ये है, जहां पर देवबंदी बरेलवी मसाइल का ताल्लुक है, मुकल्लद गैर मुकल्लद की बातें हैं, ये दर्शे आती है मगर बहुत कम आती है, और जब आती है दलाइल के साथ आती है। इल्मो ताकीद को दुनिया में कहीं फिरकावारियत का या फिरका वाराना मुलाफत का नाम नहीं दिया जा सकता। इल्मो ताकीद और चीज है, इख्तलाफ और चीज है, मुखालफत और चीज है। इख्तलाफ राय और इख्तलाफ मसलक और इख्तलाफ नजरिया दलील के साथ बयान किया जाए, ये दुनिया के हर मजहब के मानने वाले की यूनिवर्सिटियों में मौजूद है। इसको फिरकावारियत नहीं कहा जा सकता। फिरकावारियत के असबाब भी तुम्हारी सफों में है, उसके असबाब भी तुम्हारी तरफ है, उसका इलाज भी तुम्हारे पास है। मेरे दोस्तों, वक्त है कि मैं मजीद इंशाल्लाह बाकी अकाबिरों ने इल्जाम की बात करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूं, बिजली चली जरा मैं ये अभी तो नहीं आई, ये पंखों की आई है, ये भी हमारे खिलाफ साजिश हो गई। ये वैसे मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज जा रही होगी इंशाल्लाह। आ रही आवाज? और आपके इज्तिमे ने हमारी आवाज को और तवाना कर दिया है। मैं ये बात अर्ज कर रहा था नहीं, इसका तो निजाम ज्यादा कभी होना चाहिए था, पंखे देर से चले लेकिन ये तो पहले चलना चाहिए
जी।
अच्छा, आपके जो पोजीशन होल्डर हैं वो सारे नहीं आए हैं? तो वही मैं उसको एक दिन पहले बुलाना चाहिए था, अब आप कर लीजिए
जी।
अभी तक तो नहीं आई आवाज?
नहीं, ये बिठा रहे हैं,
बदनजमी नहीं है, ये खुद नजम कैसा है, मजलिस से खाली थी तो उन्होंने कहा पूर्ण करने ताकि लोगों को जरा मिल जाए।
साहब के सामने मजमा
बड़ी जल्दी ख्याल आया जी। अच्छा माशाल्लाह, सर लाइन
चलो अल्हम्दुलिल्लाह,
तीन चार लैपटॉप किधर
ठीक
ठीक।
यार उसका तो ऐसा इंतजाम करो कि खुदा न खास लाइट जाए तो फिर बैटरी का इंतजाम
है, लाइट
तो
आई है, गुजरने वाले
अच्छा वही फिर सही।
नहीं
میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حال ہی میں قومی اسمبلی میں قومی سلامتی پالیسی پیش کی گئی جس پر آج کل بحث جاری ہے. قومی سلامتی پالیسی میں دینی مدارس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. ابتدا میں اتنی بات عرض کر دوں, ایک ہے ملک کی سلامتی اور ایک ہے موجودہ حکومت کی سلامتی پالیسی. جہاں تک ملک کی سلامتی کا تعلق ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں, ہم الحمدللہ اس ملک کے بھی چوکیدار اور پہرے دار ہیں. ملک سے اور وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے اکابر کی امانت و وراثت ہے. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا پہلا پرچم لہرایا ہے. ہم ان اکابر کی اولاد ہیں, کوئی نسبی اور کوئی روحانی, روحانی تو سب ہیں. مفتی اعظم پاکستان ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ, یہ تمام اس قافلے کے لوگ ہیں. حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وہ نسبت رکھنے والے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے حق میں ساتھ دیا اور ان اکابر نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی. وہ سرحد کا ریفرنڈم ہو یا سلحد کا, ان کی کوششوں سے جیتا گیا. اور ہمارے جن اکابر میں شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ اور دیگر جن اکابر نے بر صغیر کی تقسیم سے اختلاف کیا تھا, وہ اختلاف بھی اخلاص پر مبنی تھا, وہ بھی دلیل پر مبنی تھا. ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اس سے مسلمان تقسیم ہوگا صرف ملک نہیں. دوسرا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اس سے مسلمان مضبوط ہوگا, ایک ایسی مملکت اور ریاست ملے گی جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں گے, اسلام کو نافذ کر سکیں گے. ہم اپنے ان تمام اکابر کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ہر ایک کے نقطۂ نظر کو اخلاص پر مبنی سمجھتے ہیں. اور پاکستان بننے کے بعد حضرت مدنی نے فرمایا تھا کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر مسجد بنے یا نہ بنے, لیکن بننے کے بعد اس کا احترام اور اس کو بارونق رکھنا, آباد کرنا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. انہوں نے گویا پاکستان کو مسجد سے تشبیہ دی ہے. ہم ان اکابر کی اولاد ہیں, اس لحاظ سے پاکستان کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑی یا پڑ رہی ہے یا پڑے گی مدرسہ انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. مدرسہ اگلی سبوں میں نظر آئے گا. جو میں آپ طلبا آپ اس ملک کے نگریہ جغرافیہ کے تحفظ کے لیے قربانی دیں گے, جو کہتے قربانی دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جزاک اللہ. میرے دوستو جہاں تک ملک کی سلامتی کی بات ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں, لیکن اگر کوئی قومی سلامتی پالیسی کی آڑ میں دینی مدارس کی آزادی, خود مختاری اور حریت کو ختم کرنے کی کوئی سازش کرے گا تو ایسے منصوبے بنانے والے پہلے بھی ناکام ہوئے, یہ بھی ناکام ہوں گے. ان مدرسوں کا محافظ میں نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں, یہ مدرسوں کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم مدارس کی آزادی, خود مختاری, حریت کو ہر قیمت پر قائم رکھیں گے. اور یاد رکھیے کیوں رکھیں گے, ہم جانتے ہیں, دلائل رکھتے ہیں. حقیقت ہے کہ جہاں سرکاری کنٹرول گیا وہ پھر ادارے تباہ ہو گئے, وہ ختم ہو گئے. ایک دور میں تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کیا گیا, قومی تحریر میں لیا گیا, وہ سکول کالج چل رہے ہیں یا بند ہو گئے؟ جلدی سے جواب دے دیں, بولو بولو, وہ ادارے چل رہے ہیں یا بند ہو گئے؟ میں نے ایک وزیر داخلہ سے کہا تھا تم وہ سکول کالج نہیں چلا سکے جن کا نصاب تم نے پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ عیسیٰ غوثی کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا. میں نے کہا کس فن کی کتاب ہے؟ کہتے ہو ہم مدرسوں کا نصاب بنائیں گے, پتہ نہیں ہے عیسیٰ غوثی کیا ہے. تو میرے دوستو جو ان مدرسوں کے پڑے ہوئے سکولوں کے پڑے ہوئے سکول نہیں چلا سکے, مدرسہ تو ایک دن دیکھا نہیں ان میں سے کئیوں نے, وہ مدرسہ کیا چلا سکتے ہیں؟
آپ مجھے بتائیے جو فیکٹری اور کارخانے نیشنلائز ہوئے وہ بند ہو گئے یا چل رہے ہیں؟ وہ پرائیویٹ کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ وہ مالیاتی ادارے بینک جو گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لیے تھے وہ دیوالیہ ہوئے، سیاسی بنیادوں پر قرضے لیے، وہ بینک بند ہو گئے کہ نہیں بند ہوئے؟ ریلوے کا کیا حال ہے؟ پی آئی اے کا کیا حال ہے؟ اور وہ مسجدیں جو اوقاف نے تحویل میں لی آج ان کا کیا حال ہے؟ تو مذہبی ادارے، تعلیمی ادارے، صنعتی ادارے، مالیاتی ادارے، مواصلاتی ادارے، جہاں سرکار کا کنٹرول گیا ہے وہ ادارے تباہ ہو گئے ہیں۔ ہم مدرسے کسی کے حوالے کر کے مدرسوں کی اس عظیم خدمات کو تباہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مدرسوں کی آزادی اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچانے کے لیے مدرسوں کو سرکاری کنٹرول سے آزاد رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ کہا گیا قومی تقاضوں سے ہم آنگ کریں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کی قوم کی ضرورت ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، وکیل، بیرسٹر، جج، بیوروکریسی ہے؟ کیا پاکستان کی قوم کی ضرورت دین کا عالم نہیں ہے، قاری اور حافظ نہیں ہے، مفتی اور محدث اور مفسر نہیں ہے؟ ہم پہلے قومی دھارے میں ہیں، اور میں نے کہا تھا ہمیں قومی دھارے میں لانے کی فکر نہ کرو، اپنے نظام تعلیم کو اسلامی دھارے میں لاؤ، اپنے نظام تعلیم کو اسلامی دھارے میں لاؤ۔ نصاب تعلیم یہ سوال اٹھاتے ہو، دارالعلوم سے، مدرسے سے، جامعہ سے وکیل کیوں نہیں نکلتا، انجینئر کوئی نہیں نکلتا، سائنسدان نہیں نکلتا؟ میں پوچھتا ہوں آپ کی یونیورسٹی اور کالجوں سے، جس کو میں ٹیسٹ دیتا ہوں، جس کو میں پیسہ دیتا ہوں، ان یونیورسٹیوں سے دین کا عالم کیوں نہیں نکلتا؟ اس سے محدث کیوں نہیں نکلتا؟ اس سے مفسر کیوں نہیں نکلتا؟ اس سے مفتی کیوں نہیں نکلتا؟ ہمارا مقصد ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، سائنسدان بنانا، لائر بنانا ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد دین کا عالم بنانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستوں، ہم دینی مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور حکومت کو کہتے ہیں وہ پہلوں سے سبق حاصل کریں، کوئی اگر ان کو یہ سبق پڑھائے بھی تو ان کے دھوکے میں مت آئیں۔ ہمیں مکے دکھانے والا اور مدرسوں کو بند کرنے والا آج خود بند پڑا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا، اور آخرت کا سبق مدرسے سے ملتا ہے، یہی سے ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کا تحفظ، ان مدرسوں کی عظمت، ان کی خدمات، یہ اس آج کے اس اجتماع کا بنیادی مقصد ہے، اور وفاق المدارس آپ کا خادم ادارہ ہے، یہ خالص تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے، غیر سیاسی ادارہ ہے۔ ہماری اس جد و جہد کو کوئی بھی عنوان دے کر کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ پیغام سب کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے بھی محافظ ہیں، ہم دین کے بھی چوکیدار ہیں، ہم دین کے بھی پہرے دار ہیں، اور انشاءاللہ ہم دین کا تحفظ بھی کریں گے، اور ہم اپنے مدارس کا تحفظ بھی کریں گے، اور اس ملک کا تحفظ بھی کریں گے۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں، میں نے بس زیادہ لیا، لیکن مجھے حکم تھا کہ میں تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھ دوں، مدرسوں کا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر آپ کو وکیل بناؤں کہ ان مدرسوں کا آپ کیس لڑیں گے۔ یہ مدرسہ تو آپ کا پہرے دار ہے، آپ سو رہے ہوتے ہیں یہ پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے، آپ کو سنانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پھر بھی آپ کو جگاتا ہے۔ یہ کل بھی الحمدللہ باطل کے مقابلے میں کھڑا تھا، جوان تھا، اور آج بھی جوان ہے، اس لیے کہ اس کی جوانی اللہ کی برکت سے ہے، اس کا شباب اللہ کی برکت سے ہے۔ تو آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام علماء، مدارس کے محترمین، مسئولین، عاملہ کے اراکین، تاجر، صنعتکار، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، اور بالخصوص دارالعلوم، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے طویل گفتگو پر معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
www.deeninam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توحید رسالت کے ہم لوگ کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات، اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. میرے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف چکر کی صاحب مرتضی کی ہفتہوار اسلامی مجالس کا رات بیان اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.